জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। হযরত জা থেকে আমিরে মুহতারাম নে ফরমায়া, ইস বার হামারে জো বয়ানাত হ্যায় ও পিছলে তিন সালোঁ কি নিসবত ওর উস হওয়ালে সে কুছ মুখতলিফ হ্যায়, ওর হামারি ফিক্র জো হ্যায় জিস ফিক্র কো সমঝ কর, জিস ফিক্র কো সুন কর ওর জিন জিস ফিক্র সে মুতাসির হোকর হামনে তনজিম কো জয়েন কিয়া হ্যায়, তনজিম কো ইখতিয়ার কিয়া হ্যায়, উসি ফিক্র কি ইয়াদ দিহানি হ্যায়, উসকা ইয়াদা হ্যায়। ইউ কহ লিজিয়ে কি হাম আপনা সবক দোবারা তাজা করনে ওর উসকো ইয়াদ করনে কি কোশিশ করেঙ্গে ইনশাআল্লাহ, ওর জো ভি বয়ানাত হোঙ্গে উসকে আন্দর ইসি চিজ কি এক তরহ সে হামে ইয়াদ দিহানি করাই জায়েগি। ইস ইয়ে দৌর দৌরে ফিতন হ্যায়, মুখতলিফ কিসম কি দাওয়তে জো হ্যায়, মুখতলিফ কিসম কি চিজে জো হ্যায় ও হামারে ইস ফিক্র কো মুতাসির করতি হ্যায়, ওর ওয়েসে ভি বেয়কিনি গফলত ওর দূসরি চিজে জো হ্যায় উসকি গর্দ জো হ্যায় ও হাম পর ব্যাঠ জাতি হ্যায়। ইয়ে সালানা ইজতেমা এক মৌকা হ্যায় কি হাম ইস গর্দ কো ঝাড়ে ওর দোবারা জো হ্যায় উস ফিক্র কো তরোতাজা করেন, উসকো নিখারে, আপনি দীনি ফিক্র কো তাজা করনা, ইস সবক কো দোহরানা ওর তহরিকি জজ্বাত কো তকুইয়ত দেনা। ইয়ে ইনশাআল্লাহ ইস হওয়ালে সে এক তহরিক ওর মোটিভেশন হোগি ইন তমাম বয়ানাত কে আন্দর, তাকে হাম দোবারা জব ইহাঁ সে যায় তো ফির উসি তাজগি কে সাথ জিস তাজগি কে সাথ হামনে পহলে দিন তনজিম কো জয়েন কিয়া থা উসি তরহ হাম যা রহে হো। জিক্র হসি রহমত কা মি কহতে হ্যায় জিসে কুরআন মুবি, জো দর্দ চাহে বথা নে দিয়া হাম পড়না পড়হানা ভুল গয়ে, ওর দর্দ কুরআন আগর হামনে না ভুলায়া হোতা, ইয়ে জমানা না জমানে নে দিখায়া হোতা। হামারা জরিয়ে দাওয়াত আল হুদা ইয়ানি কুরআন হকীম হ্যায়, লেকিন ইস হওয়ালে কে সাথ হামারা কুরআন কে সাথ কিয়া তাআল্লুক হ্যায় ইস মৌযু পর খিতাব ফরমায়েঙ্গে হামারে সিনিয়র সাথী মুদাররিস অঞ্জুমন খুদ্দামুল কুরআন জঙ্গ কে সদর ওর নাজমে আলা তহরিকে খিলাফত পাকিস্তান মোহতরম জনাব ইঞ্জিনিয়র মুখতার হুসেন ফারুকি সাহেব, মে দরখাস্ত করতা হুঁ মোহতরম জনাব ইঞ্জিনিয়র মুখতার হুসেন ফারুকি সাহেব কে ও তশরীফ লায়ে ওর আপনে মৌযু তাআল্লুক মাআল কুরআন পর খিতাব ফরমায়ে। মুখতার হুসেন ফারুকি সাহেব,
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ, اس وقت میری گفتگو کا عنوان ہے تعلق مع القرآن۔ جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی امیر محترم نے بھی فرمایا ہے اور ناظم تربیت صاحب نے بھی کہ یہ اجتماعات تذکیر اور یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان کوئی چیز سنتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، عمل کرتا ہے، کچھ عرصے میں وہ آدمی اس چیز کو تھوڑا سا بھول جاتا ہے، وہ تحت شعور میں چلی جاتی ہے، اور اگر اس کو یاد دوبارہ نہ کرتے رہیں تو آدمی جو ہے نا آہستہ آہستہ سرے سے ہی بھول جاتا ہے۔ جیسے نماز ہمارے ہاں ہے وہی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اللہ نے پانچ مرتبہ دن میں نماز رکھی ہے اور ساری رکعتیں گنی جائیں تو کوئی چار درجن دفعہ ہم سب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی چیز کی یاد دہانی اور بار بار تذکرہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو بھول نہ جائیں، یہ انسانی فطرت ہے، اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری فطرت کا ہم سے زیادہ واقف ہے، اس نے دین میں اس نے جو بھی ترتیب رکھی ہے اور معاملات ہیں وہ سب کے سب ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں اور اسی طرح ترتیب دیے گئے ہیں جیسے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت بات جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ چند باتوں کی صرف یاد دہانی ہے۔ تنظیم اسلامی میں جو لوگ شامل ہیں اور جو تنظیم اسلامی کے قریب ہیں ہمارے معزز احباب، وہ جو ہمارے خطابات سنتے رہتے ہیں، گفتگو سنتے رہتے ہیں، لٹریچر کا کچھ مطالعہ کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے لٹریچر میں قرآن مجید پڑھنا پڑھانے کی بڑی اہمیت ہے، اور جو سب سے اہم بات یہ کہ قرآن تنظیم اسلامی کے نزدیک آج جو موجودہ حالات ہیں دنیا میں جس میں مسلمان ساری دنیا میں پورے عالم اسلام میں کوئی عزت کی زندگی نہیں گزار رہے، غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اور مسلمان بہت سارے وسائل رکھنے کے باوجود باہمی خلفشار کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اور غیر ملکی غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، لڑا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے. دنیا میں چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، چند لاکھ کی آبادی ہے، ہمارے ضلع بھی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے ضلع بھی بڑے ہیں جتنا اسرائیل ملک ہے، وہ ان ضلعوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی دنیا میں حیثیت ہے، وہ اپنی بات منا لیتا ہے، امریکہ سے بات منوا لیتا ہے. جبکہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں سعودی عرب، ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان دنیاوی طور پر عالمی بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض ہے، وہ تو ہم سے باتیں منواتے ہیں، بازو مروڑ کر منوا لیتے ہیں. سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس کے ہزاروں ارب ڈالر امریکہ میں جمع ہے، لیکن امریکہ ان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا، اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ان کے معاملات میں بھی مداخلت کرتا رہتا ہے. یہ بات کیوں ہے؟ وہ جیسے ابھی شعر سنایا جا رہا تھا کہ ہم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ لکھایا ہوتا. علامہ اقبال نے جو ان کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ، اس میں اسی بات کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ مسلمان کرنے اول میں جب خلافت راشدہ کا زمانہ تھا وہ قرآن کو سینوں سے لے گئے ہوئے تھے، اس لیے عزت پا گئے، اور آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے تو دنیا میں ذلیل رسوا ہو رہے. وہ معزز تھے زمانے میں، قرآن جو ہے اس کو سینے سے لگایا تھا اور اس وجہ سے معزز ہو گئے تھے، اور آج ہم اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل رخوار ہو گئے. اسی بات کا ایک حدیث میں بھی اشارہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب اللہ نے خود بھیجی ہماری رہنمائی کے لیے، جو قوم جو لوگ جو معاشرہ اس قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا اپنے سینے سے لگا لے گا اس کو دنیا میں عزت عطا فرما دے گا، اور جو قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی چاہے مسلمان ہی ہو، پہلے مانتے ہیں اب دوسرے دور چلے جا رہے ہیں، ان کو ذلیل رسوا کر دیں. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، مسلمان کا مطلب ہی قرآن پر عمل کرنا ہے، اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. علامہ اقبال کا یہی تجزیہ ہے کہ ہم آج دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہیں، ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اور صاف ظاہر ہے علاج کیا ہے، علاج بڑا آسان ہے کہ اس قرآن کو دوبارہ اختیار کر لیا جائے، اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، یہی تنظیم اسلامی کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے، اور مختصر الفاظ میں یہی بیان کیا جا سکتا ہے. میں یہاں آپ کے سامنے چند باتیں اسی مناسبت سے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو سینئر رفقا ہیں وہ تو سارا ہی لٹریچر پڑھے ہوئے ہیں جو تنظیم کا ہے، اور جو تھوڑے عرصہ پہلے تنظیم میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی کافی سارے لٹریچر پڑھ چکے ہوں گے، لیکن جو حضرات بالکل نئے ہیں مبتدی رفیق ہیں، سال چھ مہینے یا دو سال ہوئے ہیں، ان کے سامنے تھوڑی کتابیں آئی ہوں گی جو انہوں نے پڑھی ہوں گی، یا تھوڑے خطابات اور دروس ہیں جو سنے ہوں گے، لیکن سب سے بنیادی بات، سب سے بنیادی کتاب جو تنظیم اسلامی کے، وہ تو سبھی جانتے ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کی ہم دعوت دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، اسی کو عام بھی کرتے رہتے ہیں. تو میں ذرا توجہ دلاؤں گا کہ وہ پانچ حقوق جو اس کتابچے میں بیان ہوئے ہیں وہ ہم دوسروں کو تو دعوت دیتے ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، عام بھی کرتے ہیں، پڑھنے کو بھی دیتے ہیں، لیکن آج موقع ہے، ہم یہاں جمع ہیں، یہ ہمارا اپنا اجتماع ہے، اس میں ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. دروں بینی کہتے ہیں اس کو، انورڈ لکنگ، ایک آدمی کا ذرا تھوڑا سا موڈ بنے کہ میں اپنے اندر دیکھوں کہ میں لوگوں کو تو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی قرآن مجید کے حقوق پڑھو اور یہ بہت اہم ہے اور فائدے کی چیز ہے، میں خود اس پر کتنا عمل کرتا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلا حق جو اس میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اور وہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان کا ایک حصہ وہ ہے کہ اقرار باللسان، قانونی طور پر ایمان لانا قرآن پر، ایک ہے اقرار باللسان کی حد تک، وہ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں، بلکہ پاکستان میں جتنے مسلمان کہلانے والے ہیں اقرار باللسان کی حد تک سب مسلمان ہیں, سب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اس کو تو کوئی زیر بحث لایا نہیں جا سکتا, وہ تو تنظیم میں شامل ہوئے بغیر بھی وہ صرف اتنا ہی مسلمان ہے. اصل بات یہ ہے کہ دوسرا پہلو جو ایمان کا ہے, حقیقی ایمان جو تصدیق بالقلب سے متعلق ہے, اقرار باللسان بھی ہو اور ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو, یہ قرآن مجید کو ہم زبان سے بھی کہیں کہ اللہ کی کتاب ہو اور دل میں گہرا یقین ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہو, اس لحاظ سے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے کسی وقت جو ہے تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اسی اجتماع کے دوران اگر موقع مل جائے آپ کو تو ضرور غور کیجئے کہ کیا میں واقعی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں. ظاہر ہے اگر اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے اور اس کے جو بھی کچھ مجھ پر لازم باتیں آتی ہیں ان سب کو اختیار کرنا ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی جتنا کچھ کر سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کم کر رہا ہو لیکن بالکل تو نہیں چھوڑ سکتا. تو پہلی بات جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی ضمن میں ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں میں دل کی گہرائیوں میں اس کتاب پر, یہ قرآن مجید سب جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب پر گہرا یقین ہونا چاہیے اور کوئی موقع کوئی لمحہ زندگی میں گفتگو میں سفر کرتے ہوئے گھر میں باہر گھر سے باہر تجارت کے موقع پر یا خوشی غمی کے موقع پر ایسا نہ ہو کہ ہمیں قرآن کی کسی بات پر جیسے شک سا ہونے لگے کہ یہ کیا بات ہو. اور یہ بات آپ سب حضرات قرآن مجید کا جو منتخب نصاب ہے اس میں سنتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے علم میں ہوگی, بلکہ فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ قرآن مجید کے منتخب نصاب میں کون سے درس میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں. سب لوگ کسی معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ کچھ کاروباری مزاج کے ہوتے ہیں, کچھ بھاگ دوڑ کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں, سب لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور سب کا ایمان بھی ایک درجے کا نہیں ہوتا. تو سب سے اعلیٰ ایمان منتخب نصاب میں ایمان کی بحث میں جو کہا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات ہے. تو ہمارے وہ رفقا جو ابھی مبتدی ہیں ابتدائی سٹیجز پر ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں وہ تو اگر ابتدائی درجے کے ایمان کے لیول پر ہو تو غنیمت ہے, لیکن وہ رفقا جو سینئر ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو شعوری طور پر تنظیم اسلامی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ان آیات میں ایک رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر ایمان کی وہ گہرائی اور گہرائی پیدا ہو چکی ہے جو شعوری ایمان کہلا سکتا ہے. اور شعوری ایمان ہو واقعتاً تو پھر آدمی کا جو اٹھنا بیٹھنا اور شب و روز اور سارے معاملات ہیں وہ بہت ہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کے قریب ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام کے قریب ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا ہے کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں معلوم وگرنہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جو آدمی قرآن مجید پر گہرا یقین رکھتا ہے شعوری ایمان رکھتا ہے وہ نظر تو انسان ہی آتا ہے, ادھر ایک آدمی بے عمل ہے وہ بھی انسان لگتا ہے, اور جو قرآن مجید پر شعور کے ساتھ عمل کر رہا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے. لیکن جو آدمی شعور کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کر رہا ہے وہ شخص چلتا پھرتا قرآن ہے. آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی قرآن مجید کی توہین ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی, حقیقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے, ان سے وہ مشہور روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. کسی نے سوال کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی کسی نے ایسا سوال کیا ہوگا کہ بھائی آپ بتائیں آپ ان کے گھر میں رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو. تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ان سے جوابی سوال کیا کہ افلا تقرؤون القرآن, تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم تو قرآن تو پڑھتے ہیں, قرآن تو تلاوت آدمی کرتا ہے, مسلمان ہے نماز میں پڑھتا ہے. تو جواب یہ تھا کہ کان خلقہ القرآن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھے وہ مجسم قرآن. تم کو واقعتاً اگر دین پر عمل کیا جائے اور تقاضے ادا کیے جائیں, آدمی دین میں آگے بڑھے, دینی ذمہ داریوں میں آگے بڑھے, شعور کی سطح پر ایمان پیدا ہونے کا جو ہے اگر موقع زندگی میں آ جائے تو پھر کان خلقہ القرآن, انسان کو مجسم قرآن ہونا چاہیے. چلتا پھرتا قرآن کے بھائی قرآن جو تقاضا کرتا ہے کہ ایسا انسان ہونا چاہیے وہ یہ انسان اس طرح کا انسان ہو چاہیے. اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے نماز کا انداز، اس کا سونے کا، جاگنے کا، گفتگو کا، حتیٰ کہ ہنسی مذاق کا انداز جو ہے وہ بھی قرآن مجید کے تابع ہونا چاہیے. دوسرا حق جو قرآن مجید کا بتایا گیا ہے وہ تلاوت ہے. اس کتاب کو اگر ہم دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو کتاب تو پڑھنے کے لیے ہوتی. کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جی کتاب تو ہے اور بڑی اچھی ہے اور رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کوئی نہیں رہا. شاید یہ بات کچھ لوگوں کے لیے اچھمبے کے لیے ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ زور پڑھنے پڑھانے پر قرآن مجید ہی دیتا. سب سے پہلی وہی ہے یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، بلکہ پانچ آیتوں جو ابتدائی وہی ہیں اس میں دو مرتبہ اقرا کا لفظ آ گیا، پڑھو. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے. دنیا میں کسی کتاب کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی، آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ کوئی کتاب ہے جی یہ میں خریدی ہے پڑھنے کے لیے اور یہ سمجھ نہیں آ رہا، پہلا صفحہ ہی سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو، اور آپ اس کو جانتے ہو جی میں جانتا ہوں اس کتاب کو، یہ تو میں روز پڑھتا رہتا ہوں مجھے یاد ہے، اور آپ اسے کہیں یہ پہلا صفحہ ہی سمجھا دے مجھے ذرا تاکہ کچھ میں آگے چل پڑوں، اور وہ یہ جواب دے کہ یار یہ تو پہلا صفحہ تو مجھے بھی نہیں، پہلا بھی نہیں آتا مجھے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دنیا میں سب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور مظلوم کتاب اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے. تو صاحب ظاہر ہے یہ ایک ہم پر ذمہ داری کی طرف احساس دلاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے. اگرچہ تلاوت جو ہے وہ ریڈنگ کے معنی میں ہے، یہاں حقوق میں سمجھنا آگے ہے، لیکن قرآن مجید کی ریڈنگ کرنا جو صحابہ کرام کا معیار تھا صاحب ظاہر ہے اسی کے حوالے سے پرکھا جائے گا، اور اسی کے تقابل میں اسی کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ صحابہ کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے. صحابہ کرام میں آپ دوبارہ پڑھ لیجئے گا وہی کتاب، کیا جا کر مختصر سے کتاب تھا یہاں سے خرید کر پھر دوبارہ فرصت کے ٹائم میں پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کے سات حصے کر دیے گئے تھے، سات منزلیں کہلاتی ہیں. آج بھی قرآن مجید جو بھی آپ لے اس کے سب سے نیچے صفحے کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل ایک دو تین چار پانچ چھ سات منزلیں، اور صحابہ کرام ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اگر یہ تو بعد میں کسی نے کیا ہے کہ وہ جب وہ جذبہ نہیں رہا کوئی پچاس سال رسول اللہ کے وصال کے بعد یا ستر سال یا ایک صدی بعد کہ لوگ اب منزل قرآن ختم کرنے والے نہیں رہے تو قرآن مجید کے کچھ حصے کر دیے جائیں، نشان لگا دیے جائیں کہ تاکہ تھوڑا پڑھنے والے بھی اس کو پڑھ سکیں. تیس پارے کسی نے بنا دیے ہیں کہ مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. سی پارا فارسی کا لفظ ہے، سی میں تیس ہوتا ہے فارسی میں اور پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں. تیس پارے کسی نے بعد میں نشان لگائے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج تنظیم اسلامی کے رفقا میں بھی ہر شخص اپنے آپ کے اپنے دل میں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے ایک سپارہ پڑھنے والے بھی لوگ کتنے ہیں. تلاوت سوچنا پڑے گا. دو رکوع پڑھتا ہوں جی میں، ربع پڑھتا ہوں جی میں، بس کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی نہیں پڑھتا ہوں. سوچنا پڑے گا. ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے حقوق کوڑے بھائی، یہ ہماری دعوت ہے آ جاؤ، پھر کوشش کرتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تنظیم میں شامل ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ جو اس میں حقوق بیان ہو رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا کتنا عمل ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جو آدمی آگے بڑھتا جائے ایک منزل پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے. لیکن ہم وہ جو ہے وہ منزل تو کجا، وہ پارا جو ہے جو چلو قرون اولا کی تقسیم ہے، چلو پہلے صدی کی تقسیم کسی نے کی ہوئی ہے اسی پر عمل کریں، وہ بھی نہیں کریں. صحابہ کرام کا معاملہ رضی اللہ عنہم یہ تھا کہ ان کو جب دین کا کوئی حکم ملتا تھا تو وہ یعنی بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، حتیٰ کہ ان کو روکنا پڑتا تھا کہ بھائی اتنا نہیں چلو، بھائی اتنا مقصود نہیں ہے، رکو رکو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اور ہمیں پیچھے سے دھکا دینا پڑتا. صحابہ کرام کو عام معمول یہی تھا کہ ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑا. صحابہ کرام اس سے زیادہ پڑھتے تھے، چار دن میں ختم، پانچ دن میں ختم. رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی اتنا قرآن نہ پڑھے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرے، روکنا پڑا. صحابہ کرام پڑھتے ہوں گے، تین دن سے بھی کم میں قرآن ختم کر لیتے ہو. اگر فرصت ہے تو تین دن سے کم میں قرآن، بیس پارے روز پڑھ دو، پندرہ پارے روز پڑھ دو. رسول اللہ کو روکنا پڑا. جب ادھر نیچے سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پڑھو، اور اوپر والا درجہ لمٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تین دن سے کم میں ختم نہ کرو. اب یہ وسیع میدان ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ہمت کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کون سا درجہ لینا چاہتا ہے. وہ 33% لے کر جو ہے وہ کوئی گریس مارکس کے ساتھ پاس ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن، یا فرسٹ ڈویژن میں ڈسٹنکشن کے ساتھ، اعلیٰ نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں آخرت میں جانا، جنت میں جانا چاہتا ہے. یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم اعلیٰ درجے اور جو ہے اچھے گریڈ کی فکر کرتے ہیں، تو آخرت کے بارے میں کیوں نہ کی جائے. ابھی جو آیات سورہ مومنون کی امیر محترم ترجمہ کر رہے تھے کہ اس میں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو تلاوت کے ضمن میں بھی ہم جو کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ تعلق مال قرآن ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. اور دوسرے حق کے حوالے سے وہ تعلق یہ ہے کہ ہمیں ایک پارا تو کم از کم ہے، اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے جو جتنا جذبہ رکھتا ہے، جتنے وسائل رکھتا ہے، جتنا فارغ ہے، جتنی حیثیت ہے، اتنا آگے بڑھے. جتنا بڑا درجہ اللہ کیا لینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی موجود ہے کہ چلو سب نے صحیح، کم از کم 2-4% ایسے بھی تنظیم میں رفاقا ہونے چاہیے جو روزانہ ایک منزل ختم کرنے والے ہوں. اور ہر آدمی کوشش کرے، وہ جیسے جنت کے بارے میں ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ جنت میں قیامت کے دن کہ جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، باقی سب دوزخ میں چلے جائیں گے، تو مجھے ڈر تو ہوگا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ جاؤں، لیکن مجھے یہ بھی احساس رہے گا کہ شاید وہ جنت میں جانے والا آدمی میں ہی ہوں. یعنی امید بھی رہے گی، ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر بھی مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں دوزخ میں جانے والا میرا نام ہی تو نہیں ہے. امید رہے گی کہ میں جاؤں گا جنت میں، لیکن ڈر رہنا چاہیے. تو اسی طرح بہرحال ہر آدمی یہ سوچے کہ وہ منزل ختم روز پڑھنے والا آدمی میں کیوں نہ بنوں. اوروں کی طرف جو سوچا جائے، یار میں تو بس دو ہی رکوع روز پڑھوں گا، باقی پڑھیں لوگ سارے فارغ ہیں وہ منزل روز پڑھے، یہ نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ آدمی سوچے میں نے یہ کام کرنا، دوسرے کریں یا نہ کریں وہ جانے، اللہ جانے. ان کی مصروفیات اور ان کے معاملات اور ان کی پریشانیاں اور ان کے جو گھریلو معاملات ہیں، شاید مجھ سے خراب ہو، مجھے چونکہ اللہ نے حالات دے رکھے ہیں لہٰذا مجھے تو پڑھنی چاہیے. تو ہر آدمی کو ایک اچھے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اپنے لیے نیا معمول اور نیا جو ہے پروگرام اور نیا نصاب بنانا چاہیے. تیسرا حق وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور کتابیں سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی کتاب آپ نام نہیں لے سکتے دنیا میں کہ کوئی آدمی کہے جی میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اس کتاب کو، میرے پاس موجود ہے، اور وہ کہے جی میں تو سمجھتا نہیں. کوئی انگریزی کی ایک سطر کوئی نہیں سمجھ سکتا، مثال دے سکتا کہ جی یہ بس یہ مجھے جو ہے وہ میں اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہوں. یہ صرف قرآن مجید ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جاتا. اللہ کے یہاں سواد ہے. یہ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہے. لٹریسی پرسنٹیج کتنی ہے پاکستان میں؟ 43% ہے. اگر پڑھنا لکھنے پر ہی جنت ملے تو 57% تو ویسے ہی کہہ رہا نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم اور غفور ہے. ٹھیک ہے، جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے وہ ناظرہ ہی پڑھتا رہے قرآن مجید، تو چلو اس کے باپ کو پوچھا جائے گا کہ تم نے بچے کو سکول کیوں نہیں بھیجا تھا اور اس کو سکول پڑھایا کیوں نہیں. لیکن اس جو بچہ سکول نہیں جا سکا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، ان پڑھ رہ گیا، وہ قرآن ناظرہ بھی پڑھتا رہے تو ثواب مل جائے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہو کے آدمی کہہ دیجیے وہ ناظرہ ہی پڑھتا رہوں میں، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے پھر ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. یہ تیسرا حق ہے اس کتاب کا. اور اس کے لیے عربی ناگزیر ہے، اس کے لیے اور جو ہے وہ صرف اور ناو اور بلاغت اور کیا کچھ، تاکہ قرآن مجید کی زبان سیکھ سکے. اب یہ ہم میں سے کتنے کر رہے ہیں، کتنوں کے پیش نظر ہے، कौन कहां खड़ा है, कौन कितना आगे बढ़ गया है। साफ जाहिर है जो जितना पुराना है और जितना सीनियर है उस पर ज्यादा हक बनता है, जो जितना समझदार है जितना फारिग है उस पर ज्यादा अल्लाह के हक बनता है, और जो कम फुर्सत रखता है उस पर कम होगा। लेकिन हर शख्स को इसमें हिस्सा जरूर डालना चाहिए। कितना समझ के पढ़ रहा है ये, हर शख्स कोशिश करे कि जहां आज खड़ा है ना वह उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। दीनी मामलात जो है वो ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा करके और छोटे छोटे आदाफ बना लिए जाए तो आदमी कामयाब हो जाता है। बड़ी छलांग लगा लेना कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चार पांच साल बाद मैं जब यूं हो जाऊंगा तो मैं बस यक लफ्ती ऐसे करना शुरू कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। आम कमरा कितना ऊंचा होता है, 10 फुट ऊंचा होता है, 11 फुट ऊंचा होता है, लेकिन शायद कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जो भाग के आए और एक ही छलांग में कमरे को ऊपर पहुंच जाए। 10 फुट हाई जंप लगाने वाला बहुत कम होंगे। एक बड़ा हदफ है जो सारी जिंदगी आप कोशिश करते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन इंसान ने क्या किया अपने अकल से कि कमरे के साथ सीढ़ियां बना दिया, वो 6 इंच के स्टेप्स बना दो, 20 स्टेप होंगे बच्चे भी चढ़ जाते, आहिस्ता आहिस्ता पहले स्टेप फिर दूसरा फिर तीसरा, आहिस्ता आहिस्ता छत पे पहुंच जाता आदमी। तो कुरान मजीद को मामूल बनाना, इसकी जबान सीखना, रोजाना एक मंजिल पढ़ना, ये मुअल्लक करते रहना कि बस 5 साल बाद ऐसे हो जाएगा मैं यकलक शुरू कर लूंगा, ऐसा नहीं है। अपने आदाफ जो भी आप बनाएं, कुरान मजीद सीखने का हदफ है ना, उसके भी छोटे छोटे आदाफ बना लें। एक बड़े हदफ को 10-20 छोटे आदाफ में तकसीम कर लें। जैसे कमरे पर छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बना दी जाती हैं, 6 महीने में एक हदफ पूरा कर लेना है, फिर अगला 6 महीने में अगला हदफ पूरा कर लेना है, अगले 6 महीने में तीसरा हदफ पूरा कर लेना है, वो कुछ अर्से बाद जो है आप बहुत बड़ा हदफ पूरा कर लेंगे। जो आप एक ही छलांग में करने जाएंगे तो शायद सारी जिंदगी नहीं कर सकते। चौथा हक इस कुरान मजीद का जो वहां दर्ज है वो इस पर अमल करना। ये सुनकर शायद तंजीम इस्लामी के रफीक ये समझे आमतौर पर कि अमल तो हम कर ही रहे हैं कुरान मजीद पर, हम इसकी दावत दे रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी किताबचे फैला रहे हैं, अमल तो हो रहा है। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं ये समझ लेना कि कुरान मजीद का तकाजा हुई है या हमसे मतलूब हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हो। हमें सोचना होगा, कुरान के अंदर झांकना होगा कि कुरान क्या चाहता है, ये समझने की कोशिश करनी कि कुरान हमसे क्या चाहता है। फिर उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना होगा कि कुरान क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही कुरान है तो ये गलत है। कुरान मजीद का तकाजा जो अभी अमीर मोहतरम की तकरीर में भी आया था कि कुछ दीन के आकाम वो हैं जो हम पर इनफरादी सतह पर है। सूरह मोमिनून की इब्तदाई आयात में हुई है कि अगर कोई आदमी आज कोई नौजवान, हमारे दीन में दीन के आकाम ऐसे नहीं है कि हर एक पर बराबर हो। हम तो आमतौर पर समझते हैं दीन पर अमल करके बच्चा भी पढ़ रहा है जी लिहाजा वो काम नहीं कर सकता, जी बच्चा अभी छोटा है पढ़ रहा है अपने काम पर नहीं है, मुलाजमत नहीं है। हमारे दीन में जॉब पर होना और बेरोजगार होना रोजगार वाला होना ये अमल का मेयार नहीं है। हमारे दीन में बालिग और नाबालिग का है, एक खास उम्र है उससे नीचे के अकाम और नमाज फर्ज नहीं है। चौकियां पढ़ाते हैं, तवज्जो दिलाते हैं, रोजे रखना भी खास उम्र से शुरू होता है और दीन के अकाम है इसी तरह। तो बालिग और नाबालिग का फर्क है हमारे। अगर एक खास उम्र को पहुंच गया है कोई मुसलमान नौजवान तो चाहे कमा रहा है नहीं कमा रहा है घर पे बैठा है तब भी उस पर दीन के अकाम तो है। तो दीन के वो अहकाम जो आज कोई मुसलमान नौजवान बालिग हो जाए, वो 6 अहकाम जो सूरह मोमिनून की इब्तदायात में वो है। कोई मुसलमान है हम में से बेशुमार है ऐसे ही चल रहे जिंदगी गुजार रहे, आज इस इज्तिमा में ख्याल हो कि मुझे तौबा कर लेनी चाहिए और आज के बाद अल्लाह का बंदा बनना चाहिए। जो मुसलमान आज तौबा कर ले उसमें भी वो 6 अहकाम उसी वक्त लागू हो जाते हैं कि इनको अमल करो। तौबा का मतलब ये कि 6 काम तो करो ना। और कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए उस पर भी हो। तो ये 6 बातें वो हैं कि जो इनफरादी सतह पर करने की हैं। मैं वो तफसील नहीं गिनवा सकता लेकिन बाहर गिनवा देता हूं। उससे पहले नमाज में खुशू और खुदू, नमाज को जो बातें है ना, एक बाहर से नमाज आती है वो आदमी नमाज पढ़ रहा है ठीक है, कोई ऊंच नीच हो जाए रखो मैं इसमें उसमें तो शलवार के टखनों से नीचे शलवार है तो भी हम तवज्जो दिला देते हैं। एक वो नमाज का बातें है जो सिर्फ हमें पता होता है या अल्लाह को पता होता है, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس میں کچھ تفاصیل ہے، کچھ مطلوب ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. تو یہ کام شروع کرنا ہوگا کہ نماز میں، نماز کے دوران اللہ سے، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے دبے رہنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ نماز کا حصہ. پھر لغو باتوں سے پرہیز ہے. پھر جو ہے وہ والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. ہر آدمی میں کمی کوتاہیاں ہیں، بعض اور کمیاں کوتاہیاں پتہ نہیں چلتا ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے. تو جس دن جس کوتاہی کا پتہ چل جائے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر. جو کمی کوتاہی 20 سال کی عمر میں پتہ چلے وہ، جو آج پتہ چلی وہ آج کریں گے، جو مہینے بعد پتہ چلے گی وہ مہینے بعد اس پر عمل درآمد جو شروع کر دیں گے. اور پھر امانت، اپنی سیلف ڈسپلن اور امانت اور وعدوں کی پاسداری. اور چھٹا جو تقاضا ہے کہ نماز کی حفاظت، مداومت، باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا. اور اگر انسان ہے خدا نخواستہ نماز رہ گئی تو اس کی قضا ادا کر، تاکہ اللہ کے ہاں وہ لیٹ بھی نکل جائے کہ بندہ لیٹ آ گیا تھا، ارے آ گیا تھا وارا، چلو کھانا خالی نہیں ہے. یہ وہ 6 باتیں ہیں جو انفرادی سطح پر ہیں. کچھ کام عمل کرنے کے وہ ہیں جو اجتماعی سطح پر ہیں، جس کو ہم تنظیم لے کر چل رہے ہیں. اجتماعی احکام جو ہیں دین کے، ان کی ادائیگی کا ایک اجتماعی انتظام ہے کہ مجھ پر بھی وہ احکام لاگو ہیں، آپ پر بھی ہیں، آپ پر بھی، ہم سب کٹھے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو مل جل کر کرنے کے ہیں، کہ اللہ کے دین کا دنیا میں غلبہ کرنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، ذہن بنانا. اللہ کبھی چاہے گا تو ہمارے ہاتھوں یا اس سے اگلی نسل کے ہاتھوں یا اس سے اگلی نسل کے ہاتھوں کبھی ہو جائے گا، لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں سوچنا ہوگا کہ ہم اس کوشش میں جو دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں، کیا اتنی کوشش کر رہے ہیں جتنی میں کر سکتا ہوں باہر. یہ آپ کا دل گواہی دے گا. ٹھنڈے دل سے کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ تعلق مال قرآن کے حوالے سے اجتماعی سطح پر دین کے غلبے کی کوشش کے لیے جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں، وہ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ میں کتنا کر سکتا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. یہ دل آپ کا ہے، آپ کے سینے میں ہے. آپ اسے حلوے پراٹھے اور مٹھائیاں اور بسکٹ اور چیزیں کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، یہ آپ کی سائڈ لے گا. لیکن آپ کا دل ہی اگر کہہ دے، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور آپ بھی، آپ کا دل ہی آپ کے سینے میں گواہی دے دے کہ جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں تو نہیں کر رہا، تو بات تو ثابت ہو گئی کہ ہم نہیں کر رہے. تو ہر آدمی کو تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے، اور دل گواہی دے تو مبارکباد ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں اسے زیادہ کر رہا ہوں. اگر ایسا جواب آپ کے سینے سے آئے اور آپ کا دل دے تو میری طرف سے پیشگی مبارکباد ہے. لیکن اگر یہ جواب نہ آئے تو پھر سوچنا ہوگا، پھر عمل کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہوگی. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ پھر اس وقت کتنا عمل کریں گے. اور پانچواں اور آخری حد اس وقت میرے خیال میں وقت ختم ہونے والا ہے، جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمیں اس کی تبلیغ کرنی، دوسروں تک پہنچانا ہے، دعوت الی اللہ. ہم تنظیم اسلامی کی جو منفرد باتیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کے ذریعے تبلیغ کرنا جو ہے وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم خود اس قرآن پر ہمارا ایمان ہوگا، اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، اس کو سمجھتے ہوں گے، اس پر عمل کرتے ہوں گے. اور ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں اور خود ہمارا عمل ناقص ہو، ہماری اپنے تقاضے ہم خود پورے نہ کر رہے ہوں جیسے کرنے چاہیے، تو پھر ہماری دعوت میں برکت بھی نہیں ہو سکتی. تو اگر قرآن مجید کے ہمیں تبلیغ کرنی ہے، قرآن مجید کے ذریعے کرنی ہے، بلغوانی ولا آیتن، اور اگر ہمارا مزاج بھی وہ ہو کہ یار قرآن تو ہمیں بھی نہیں آتا، ہم آپ کو کیا بتائیں گے، تو پھر یہ تنظیم کی دعوت کی ناقدری ہے. ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میری صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے جو فرض ہے اس کو ادا کرنے میں لگ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت مفید ہوگی. ایک بات اور کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ہماری جو انقلاب کے مراحل ہیں ادھر کہیں لکھے ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک جو تربیت کا مرحلہ ہے نا، اس مرحلے میں راتوں کو قرآن کے ساتھ جاگنا، جو سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنکس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرنا، لوگوں تک بات کو پہنچانا، تبلیغ کرنا، لوگ تانے دیتے ہیں، فکرے چست کرتے ہیں، بار بڑا دل کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ قول سقیل ہے. اس کو نبھانے کے لیے اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے کہ راتوں کو جاگو، اللہ کے ساتھ تعلق بحال رکھو. لوگ ناراض ہو تو کہو کہ اللہ تو تم سے راضی رہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تعلق مال قرآن میں ہم راتوں کو کتنا جاگتے ہیں، اور راتوں کو جاگنے کے لیے تہجد اس سے مراد ہے، اور تہجد میں پڑھنے کے لیے قرآن زبانی یاد ہونا چاہیے، اور زبانی کتنا یاد ہے. تو ہر شخص اپنے طور پر سوچے کہ میں نے قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ریویو کرنا، اس پر نظر ثانی کرنی، اس میں یہ بڑھ سکتا ہے، اس میں یہ بڑھ سکتا ہے، اس میں یہ بڑھ سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے آداب بھی آپ بنا لینا تو یقین اس میں کامیابی ہو سکتی. ایک پارے کی تلاوت 20 منٹ لگتے ہیں، 24 منٹ لگ جائیں گے، 24 گھنٹوں میں 24 منٹ بھی قرآن کے لیے نہ نکال سکیں تو پھر قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے. تو قرآن مجید کو انقلابی مراحل کے حوالے سے جو ذاتی تربیت ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے راتوں کو جاگنا ہے، اس کے لیے قرآن کو یاد کرنا ہوگا، اور پھر تہجد کے لیے نیند کو توڑ کر، نیند کو قربان کر کے اٹھنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مستقلہ ہے. اور جو آدمی بھی اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ناگزیر ضرورت ہے. باتیں تو اور بھی تھیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عنوان مجھے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ سارے تقاضے ادا کر رہا ہوں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آپ حضرات بھی کوشش کیجئے اپنے طور پر اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.